بسم الله الرحمن الرحيم باب بيع الميتة والأصنام مردار اور بتوں کی بیع شریعت کی نظر کے اندر باطل ہے. مردار تو ہم سمجھتے ہیں جس میں سے روح نکل چکی ہو وہ مردار کہلاتا ہے. اصنام کس کو کہتے ہیں؟ اصنام یہ صنم کی جمع ہے. صنم اور وثن دو لفظ آتے ہیں. دونوں لفظ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں. وثن واو ثا نون زی جسم کو کہتے ہیں. مثلاً پتھر میں سے، لکڑی میں سے، کسی دھات میں سے جو مجسمہ پتلا بت بنتا ہے اس کو عربی میں وثن کہا جاتا ہے، اور جس کو نقش و نگار کر کے بنایا گیا ہو، مثلاً پینٹنگ اور کلر کے ذریعے بنایا گیا یا کلر اور پینسل وغیرہ کے ذریعے سے تیار کیا گیا. غرض یہ کہ جس کو ہم تصویر سے تعبیر کریں وہ صنم اور اصنام کہلاتے ہیں. دونوں طرح کا اس کی بیع کرنا حرام اور ممنوع ہے شریعت کی نظر کے اندر، چاہے اصنام ہو چاہے اوثان ہو، یعنی کاغذ یا یہ کہ کسی اور چیز پر بنی ہوئی بت کی تصویر ہو، یا یہ کہ بت کا مجسمہ پتلا بنا ہوا ہو، اس کی بیع شرعاً باطل ہے، ناجائز ہے. ایک دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی بیع ممنوع ہے، چاہے جس شکل میں اس کی عبادت کی جاوے اس کی بیع ممنوع ہو جاتی ہے. البتہ بعض مرتبہ بت مجسمہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو گیا ہوتا ہے، اس کی اب عبادت اور پوجا بھی نہیں ہوتی ہے، لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے یا پرانا ہو جانے کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا اور عام سامان کی طرح ہو گیا، جنرل مٹیریل کی طرح ہو گیا، کباڑی کی طرح ہو گیا، تو اب اس کی بیع جائز ہو جاتی ہے. جیسے کہ لوگ گھروں میں سے بھنگار نکالتے ہیں، کباڑی، اور باہر خریدنے والے محلوں میں گھومتے رہتے ہیں کباڑی بھنگار کا مال. اب اگر اس کے اندر کوئی آدمی اس طرح ٹوٹا پھوٹا بت دے دیوے کہ جو بھنگار ہو گیا، مٹیریل بن گیا، اب اس کی پرستش نہیں ہوتی ہے، تو اس کی بیع جائز ہے. جی.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم وعنا جميعا أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطرى بها السفن وتدهن بها الجلد ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء: سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں: فتح مکہ کے سال یعنی سن 8 ہجری رمضان میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مکہ المکرمہ کی زمین پر یقیناً اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول نے حرام کیا ہے شراب کی بیع کو، مردار کی بیع کو، خنزیر کی بیع کو، اسنام کی بیع کو حرام کیا ہے۔ اب یہاں چار چیزیں حرمت کے ماتحت ذکر کی گئی، شراب، مردار، خنزیر، اسنام۔ یوں کہو ایک سلسلے کلام میں چند مختلف الاحکام چیزوں کو درج کیا گیا ہے، چار چیزیں ہیں، چاروں کے درجات الگ ہیں، مختلف المدارج چیزوں کو ایک سلسلے کلام کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی جو تین چیزیں ہیں، شراب، مردار، خنزیر، یہ مسلمان کے حق میں مال متقوم ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی بے حرام اور ممنوع ہے۔ رہی بت تو تعاون علی الاسم ہے، بت کی بے تعاون علی الاسم ہے، گناہ اور کفر اور شرک میں ایک طرح کی کھلم کھلی مدد ہوتی ہے، اس لیے یہ ممنوع ہے۔ جب ان چار چیزوں کی حرمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو حضور کو سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتۃ، حضور مردار کی چربی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس لیے کہ مردار کی چربی ہم لوگ بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یہاں تین بڑے بڑے استعمال مردار کی چربی کے صحابہ نے بتلائے۔ پہلا استعمال، تتلا بہ السفن، کشتیوں کو اس کے ذریعے سے روغن کیا جاتا ہے۔ کشتی زیادہ تر بلکہ طویل ترین عرصے تک پانی میں رہتی ہے، سمندری آب و ہوا وہ بھی پانی والی ہوتی ہے اور خود نیچے بھی پانی ہوتا ہے، تو کشتی زنگ آلود ہو جاتی ہے، اسی لیے کشتیوں کو زنگ لگنے سے بچانے کے لیے قدیم زمانے میں اس کے اوپر چربی لگائی جاتی تھی۔ چربی لگانے کی وجہ سے اس کو زنگ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو یہ زمانہ کیمیکل کا ہے، اب اس طرح کے پینٹس آتے ہیں، کلرز آتے ہیں، کیمیکلز آتے ہیں جس سے زنگ نہ لگے، لیکن قدیم زمانے کے اندر لکڑے کی کشتیوں کے اوپر چربی لگا دی جاتی تھی۔ اس چربی کے لگانے کی وجہ سے وہ کشتیاں اور اس کا لکڑا پانی میں اور لوہا ٹین وغیرہ پر زنگ نہیں آتا تھا، لکڑا بھی خراب نہیں ہوتا تھا اور لوہے کے اوپر زنگ نہیں آتا تھا، اس سے کشتی کی عمر بڑھ جاتی تھی اور کشتی محفوظ بھی ہو جاتی تھی۔ اسی لیے پوچھا دوسرا استعمال، وَتُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور چمڑوں کو اس کے ذریعے سے پالش کی جاتی ہے، کلر کیا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کے چمڑے نکالنے کے بعد دباغت دی جاتی ہے تو اس موقع پر چربی کی اس کے اوپر پالش ہوتی ہے۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو چمڑا مضبوط ہو جاتا ہے اور دوسرا چمڑا نرم سافٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سخت چمڑا ہو تو اس سے مختلف چیزوں کو بنانا مشکل ہوتا ہے، چمڑا سافٹ ہو تو اس سے ساکس بنیں گے، لیدر ساکس، اور جو ہے جیکٹ بنیں گے، اور اس سے دوسری چیزیں بھی بن سکتی ہیں آسانی سے. تو اس کے اوپر چربی کی پالش کر دی جاتی ہے تاکہ چمڑا مضبوط بھی ہو جائے اور نرم بھی رہے. وَيَسْتَسْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ اس کے ذریعے گھر کے اندر روشنی حاصل کرتے ہیں. جیسے کٹورا ہوئے، اس میں چربی بھر دی، جمی ہوئی، بیچ میں فتیلا کھڑا کر دیا، ماچس لگا کے جلا دیا، تو چراغ کی طرح جلتا ہے اور گھر میں روشنی دیتا ہے. تو اس سے چربی کے ذریعے گھروں میں چراغ جلا کر روشنی بھی حاصل کرتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر بھی. تو یہ تین بڑے بڑے استعمال ہے حضور. اسی لیے ذرا آپ مردار کی چربی کے بارے میں کچھ فرمائیے. گویا وہ استثنا کروانا چاہتے تھے. ساحل کا منشا تھا کہ حضور مردار کی چربی کا حرمت سے استثنا فرما دے وے. جب سوال کیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں بھائی، نہیں، اجازت نہیں ہے. ہوا حرام، وہ تو حرام ہی رہے گی. اب یہ ہوا کا مرجع کون؟ اس میں اختلاف ہے، اس سے مسئلے میں بھی اختلاف ہوا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہوا کا مرجع بیع ہے. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اس چربی کی بیع حرام ہے، مردار کی بیع حرام ہے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ چربی کو استعمال کرنا جائز، لیکن بیع اس کی حرام ہوگی. اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ چربی کو استعمال کرو لیکن بے کرنا اس کی حرام ہے، ناجائز ہے. جمہور کیا فرماتے ہیں؟ خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے. ہوا ضمیر کا مرجع، یہ تینوں فائدے ہیں. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں بھائی، نہیں، کسی طرح بھی مردار سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. یعنی اس کی چربی کو آپ کسی کام میں نہیں لا سکتے، مردار ناپاک ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے. بس وہ ایک شکل مستثنا ہوگی جس کو خود حضور نے مستثنا فرمایا کہ مردار کا چمڑا اتار لیا تو دباغت دینے سے وہ پاک ہو جائے گا. جیسے وہ بکری والی روایت پیچھے گزر گئی، وہ مریلی بکری تھی، لوگ گھسیٹ کر گاؤں کے باہر ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو اس نے کہا، بھائی کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کا چمڑا اتار لو. تو اگر چمڑا اتار کر دباغت دے دیں گے تو وہ جو ہے استعمال اور بیچنا جائز ہو جائے گا، ورنہ مردار سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، وہ ناپاک ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذالک، اس موقع کی مناسبت سے، یعنی جیسا سائل نے سوال چھیڑا اس کی مناسبت سے حضور نے ایک اور مسئلہ بھی بیان فرما دیا. قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالی یہودیوں کو برباد کرے، یہودیوں کو ہلاک کرے. ان اللہ لما حرم شہومہما اجملوہ ثم باعوہ فاقلوا ثمنہ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے چربی حرام کی تو انہوں نے پگھال کر کے اس کا گھی جمایا، ودک بنا ڈالا، شہم کو بنا ڈالا ودک. یعنی یہودیوں کے لیے چربی کا استعمال حرام ہوا تو چربی پگھالی، گھی نکالا اور جمع کر کے اس کو انہوں نے بیچ مارا، نے پیسے کھا گئے. یہ ہیلا کیا ان یہودیوں نے، غلط ہیلا کیا، ایسا ہیلا تھا جو شرعی حکم کی روح کو متاثر کرنے والا ہیلا تھا، اس لیے ایسا ہیلا کرنے کے اوپر ان کے اوپر لعنت آئی. تو جس ہیلے سے شریعت کی روح، قانون کی روح متاثر ہوتی ہو اور کوئی حرام کام تک آدمی پہنچ سکتا ہو، ایسا ہیلا شرعاً ممنوع ہو جائے گا. جیسے کہ بعض ہیلے خود باری تعالیٰ نے بتلائے، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْتَ فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ، انہوں نے قسم کھائی تھی نے بیوی کو 100 سپاٹے مارنے کی. اب جس بیوی نے مرض میں اتنی خدمت کی اس کو بولی 100 سپاٹے مراوے، ایسے بھی نہیں ماننے چاہیے 100 سپاٹے. تو مرض میں خدمت کرنے والی بیوی، اس کو 100 سپاٹے مارنے کی منت، تو اس کا ہیلا اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا، تدبیر بتلائی. اور پیچھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی کھجوروں کے بارے میں ایک تدبیر بتلائی، تو اس میں کوئی شرعی حکم متاثر نہیں ہوتا تھا، اور یہاں تو شرعی حکم کی روح مر رہی ہے، اسی لیے ایسا ہیلا کرنے سے منع کیا گیا. دوسری بات یہ بھی نکلی کہ کسی چیز کا نام بدلنے سے، ہیئت اور شکل بدلنے سے وہ چیز کا حکم نہیں بدلا جاتا. ہیئت بدلے، شکل صورت یا نام بدلے، اس سے اس کا شرعی حکم نہیں بدلتا. ہاں حقیقت اور ماہیت بدل جائے تو حکم شرعی بدل جاتا ہے. حقیقت بدل جائے، ماہیت بدل جائے تو ناپاک چیز بھی پاک اور حلال بن جاتی ہے. اس کی کئی مثالیں آپ نے شریعت کے اندر پڑی ہوئی ہے. گوبر کے چھانے تھیپے لے ہوئے کسی نے، اس کو اوپلے کہتے ہیں اردو کے اندر. وہ جیسے راستے میں گوبر اٹھا لیتے ہیں نا غریب لوگ، اور اس کے اوپلے بناتے ہیں روٹلے کے وزن پر، دکھنے میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں تو وہ راکھ بن جاتی ہے، تو وہ راکھ حلال ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے. پوری حقیقت اور ماہیت اس کی بدل گئی. اور بھی کئی مثالیں ہیں. تو حقیقت اور ماہیت بدلنے سے حکم شرعی بدلتا ہے، نام اور شکل صورت کے بدلنے سے حکم شرعی نہیں بدل جاتا. جی ارے کچھ رہ گیا، جھاپ کے پڑھا کرو روزانہ، تو سبق میں کیا چھوٹ رہا ہے، کیا باقی رہتا ہے وہ دھیان رہے. جی
وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب الي عطاء سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اس عبارت کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث شریف مکاتبت سے حاصل ہوئی ہے، خط و کتابت کے ذریعے سے، چونکہ یہ عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا تھا. کتب الیہ عطاء، یہ یزید ابن ابی حبیب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عطا ابن ابی رباح نے خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ حدیث لکھی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی ہے. تو یہ مخاطبت کی مثال ہے. جی
باب ثمن القلب،
ثمن القلب کتے کا ثمن. چند باتیں ذہن میں رکھو. ہدایہ میں آپ نے ایک عبارت پڑھی ہے، ہر کتے کی بے جائز ہے. صاحب ہدایہ نے مسئلہ لکھا ہے، ہر کتے کی بے جائز ہے. نمبر دو، امام سرخسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کتے کو کوئی فن سکھایا گیا ہو اس کی بے جائز ہے. دیکھیے جناب, کتا بھی فن سیکھ لے نا تو بے جائز ہو جاتی ہے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر کتے نے کوئی ہنر اور فن نہیں سیکھا تو بے ناجائز ہے. ہمارے یہاں بڑے بزرگ ہیں امام سرخسی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں فن ہنر سیکھے گا کتا بے جائز ہوگی, نہیں سیکھے گا فن ہنر بے ناجائز ہوگی. کتنی اہمیت ہے فن اور ہنر سیکھنے کی آپ اندازہ لگاؤ. چوتھی ایک بات سمجھو, جو کتا پالا جاتا ہے یعنی جس کو پالنا جائز اس کی بے بھی جائز. کون سا کتا پالا جاتا ہے؟ شکار کے لیے, کھیتی کی حفاظت کے لیے, جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے. ان تین مقصد کے لیے کتا پالنے کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. تو جس صورتوں میں کتا پالنا جائز اس لائن کا کتا بیچنا جائز. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ کتا تا مار دیوے تو زیمان عائد ہوگا. کوئی آدمی کتا مار دیوے تو زیمان عائد ہوگا. اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ مال متقوم ہے یا کل متقوم ہے. کتا یا تو مال متقوم ہے یا کل متقوم ہے. اس لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتا مارنے کے اوپر زیمان مقرر فرمایا. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی فالتو کتے پر تھوڑا ہی زیمان کہ بھائی راستے میں گھومتا رہتا ہے نے مار ڈالا تو کہ پالی کا زیمان لے رہے, ایسا تھوڑا ہی ہے. یہ ہے کہ بھائی کسی کے یہاں اپنا ہے فن ہنر سکھایا ہوا ہے اور اس کو تم مار ڈالو تو ظاہر بات ہے کہ زیمان آئے گا. خلاصہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے اندر کتا پالنے کی اجازت دی ہے, ان صورتوں میں کتوں کی بے بھی جائز ہے. یہ سب بے جائز. ایک اور بات بھی ساتھ میں ملا لو, کلب معلم کی بے جائز, غیر معلم کی بے ناجائز, یہ بھی اس میں ملا سکتے ہیں. یعنی وہ تین مقصد کا نہ ہو لیکن معلم ہو, تو ظاہر بات ہے کہ سید کا ہوگا شکار کا, اسی کو تعلیم دی گئی ہوگی. تو کلب معلم ہو یعنی سند یافتہ کتا جس نے باقاعدہ کورس پورا کیا سند حاصل کی, وہ کلب معلم, اس کی بے جو ہے جائز ہوگی. ورنہ جو ہے اگر وہ بے تعلیم یافتہ ہے تو اس کی بے جائز نہیں ہے. بابو سمن الکلبی. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه وعنه وعنا جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومن البغي وحلوان الكاهنين.
یہ ابو مسعود الانصاری عقبہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے سمن سے منع فرمایا. یہاں حدیث میں مطلق ہے, اس سے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر قسم کے کتے نہیں بیچ سکتے, لیکن دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر قرآنی آیت کو سامنے رکھ کر کے معلم, اسی طرح جو ہے فنکار وغیرہ کتوں کا استثنا کیا جائے گا. وہ مہر البغی, یہ مہر کا لفظ ہے تو اس کے لیے مجازن استعمال ہوا ہے. زانیہ کی مہر, قدیم زمانے کے اندر جو ہے لوگ باندیوں کو کرائے پر دیتے تھے زنا کے لیے, اب یہ باندھی لا کر کے اجرت مال اپنے مالک کو دے دے. یہ ہے مہر البغی, زینا کرانے والی باندھی کی اجرت جو لا کر کے مالک کو دیتی ہے یہ بھی حرام ہے. اب مملوکہ باندھی اگر زینا پر اجرت لیوے تو حرام, تو ظاہر ہے کہ آزاد عورت زینا کراوے وہ بھی حرام, نہ اس پر پیسے لیوے وہ بھی حرام. وحلوان الکاہنی, کاہن کی شیرینی, مٹھائی, کاہن کی مٹھائی. دیکھو یہاں پر کاہن جو پیسہ لیتا ہے اس کو حلوان کہا گیا, اس لیے کہ اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی ہے, آسانی سے مل جاتا ہے. کاہن صاحب دکان کھول کے بیٹھے ہیں, الو لوگ باہر لائن لگا کے کھڑے ہیں اور سب کو بے وقوف بنا لینے آسانی سے پیسے کما لے گئے, اس لیے جو ہے اس کی کمائی کو حلوان کہا گیا. تو کاہن کو کہانت کے اوپر جو اجرت دی جاتی ہے بلا مشقت اور تکلیف سے ملتی ہے, اسی لیے اس کو حلوان الکاہن کہا گیا جو غیب کی خبر دے دے, کہانت کا کام کرے. اسی کے حکم میں عراف, منجم, جیوتیش سب کی آمدنی کی حرمت اسی کے اندر شامل ہے کہ جیوتیش لوگ, منجم لوگ, آسٹرالوجسٹ اور جو ہے یہ کاہن, یہ جو اجرت لیتے ہیں یہ حرام ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ باپوؤں کی اجرت کا کیا حکم ہے, باپو لوگ جو لیتے ہیں, تو ہمارے حضرت نے فتاوی محمودیہ میں اس پر فتویٰ لکھا ہے کہ اگر پہلے سے وہ طے کر لے لے کہ اتنے پلیتے, اتنی تعویذ, اتنا یہ, اتنا ڈکنا فلانا, اس کے اتنے پیسے ہوں گے, پہلے سے وہ طے کر دے وے تو جائز ہے. پہلے سے طے کر کے باپو پیسے لے وے تو جائز ہے, مسئلے پر عمل آپ کر سکتے ہو. اور اچھی خاصی آمدنی ہو تو برائے کرم دعا میں فراموش نہ فرمانا, دعائے خیر میں فراموش نہ فرمانا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرُ وَعَلَى خیر, دعائے خیر کا مطلب. چلو.
وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال اخبرنا شعبة قال اخبرني عمرو بن ابي الوحيد فقال رايت واشترى حزاما فامر بمحاجبه فكسر فسالته عن ذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تغير الدم وتغير الكلب وكسر الامد ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا ومكره ولعن المصورة.
یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے یہ روایت منقول ہے. ان کے یہاں کیا ہوا حضرت ابو جحیفہ کے یہاں, کہ ایک غلام خرید کر کے لے آئے اور وہ غلام جو ہے یہ فن جانتا تھا اور اس کے پاس اس فن کے تمام اوزار آلات بھی تھے, اور ایسا غلام حضرت ابو جحیفہ خرید کر کے لائے. یہ صاحبزادے حضرت عون فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام خریدا جو حجام تھا. یہ بڑی حاکہ حجام ہے, یاد رکھنا. ہماری یہاں کا چھوٹی حاکہ حجام مراد نہیں ہے, ہماری یہاں بال کاٹنے والے کو حجام کہتے ہیں. دو تبدیلی, ایک ہا کو چھوٹی کر ڈالی اور دوسرا جیم کی تشدید اڑا ڈالی, نے حجام وہ مراد نہیں ہے یہاں پر, یہ حجام غلام ہے. تو ابا جان نے حکم دیا کہ اس کے پاس جتنے بھی اوزار اور آلات ہے اس کو توڑ دیے جائے, تو سارے اوزار اس کے توڑ ڈالے. میں نے پوچھا ابا کو, ابا یہ غلام خرید کے لائے نے اس کے اوزار آپ نے کیوں توڑوا ڈالے, کیا بات ہے ابا؟ تو ابا نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی قیمت سے منع فرمایا، چونکہ یہ پچھنا لگانے والے، سنگی لگانے والے، یہ لوگ خون نکال کر کے اجرت لیتے ہیں، اسی لیے اس کے سمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلے مسئلہ ہو چکا ہے، اور کتے کے سمن سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ہے ترجمۃ الباب۔ اور باندی کی کمائی یعنی باندی زنا کر کے پیسے لاوے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور واشیما تو ٹیٹو لگانے والی عورت، ٹیٹو لگوانے والی عورت پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یہ فن اب پھر دنیا میں بہت زور و شور سے چل رہا ہے، ٹیٹو لگانے لگوانے کی فیشن۔ بیچ میں مردار جیسی تھی، لیکن اب پھر یہ فیشن زوروں میں چل رہی ہے۔ باقاعدہ اس کی ٹریننگ، کوچنگ کلاسز ہوتے ہیں، وہاں لوگ سیکھتے ہیں، لڑکیاں زیادہ سیکھتی ہیں، پھر کرتے ہیں۔ سوئی لمبی لمبی ہوتی ہے، پہلے تو اس کو آگ میں گرم کرتے تھے، لیکن اب الیکٹریکل سسٹم آ گئے کہ لائٹ میں لگا دیتے ہیں تو پوری سوئی گرم ہو جاتی ہے، پھر آپ جو کہو ایسا وہ آپ کی چمڑی پر کرتے ہیں۔ چمڑی پر آپ اپنا نام لکھوانا چاہو، یا کسی اور کا نام لکھوانا چاہو، یا کوئی ڈیزائننگ کروانا چاہو تو کرتے ہیں، پھر فوراً اس کے اندر سرما یا نیل بھر دیتے ہیں تو وہ اندر جم جاتی ہے، اور سال ہاں سال تک پھر وہ ڈیزائن برقرار رہتی ہے۔ اس کو ٹیٹو کھینچوانا کہتے ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور سود کھانے والے پر، اور سود کھلانے والے پر، اور تصویر کھینچنے والے کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ دیکھو بعض پیشے جو حضور نے منع فرمائے نے، یہ فی ذاتی ہی حلال ہے، لیکن اختیار اولا کے طور پر حضور نے ان کاموں سے منع فرمایا۔ اسی میں سے ہیں سمنی دم، پیچھے اس کی وضاحت آپ کو بتلائی گئی تھی کہ بھائی پچھنا لگانے پر تو حضور نے خود اجرت دی ہے، اور ان پچھنا لگانے والے کے مالکوں کو ان کے ساتھ آسانی کرنے کا حضور نے خود حکم دیا ہے، لیکن یہاں جو ممانعت ہے یہ ممانعت تشریعی نہیں ہے، بلکہ بھائی اس طرح کے کام کرنا مناسب نہیں ہے کہ بھائی کوئی آدمی، اب دیکھیں بیت الخلاء کی صفائی، یہ کام فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن بیت الخلاء کی صفائی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پچھنا لگانے کا کام فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن یہ کیا اکھا دن خون خون میں لت پت رہو، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اس لیے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نامناسب ہونے کے منع فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دھندا کرو وہ اچھا رہے گا۔ تو اب کوئی سوال کرے کہ اگر سب چھوڑ دیں گے تو کرے گا کون؟ ارے بھائی دنیا میں ہر کام کے کرنے والے مل جاتے ہیں، تم اپنے آپ کو بچاؤ، کون کرے گا یہ فکر تم کیوں کرتے ہو؟ ہر کام کے کرنے والے مل جاتے ہیں۔ بہرحال کچھ پیشے اور کاروبار فی نفسی ہی جائز، مگر اختیار اولا کے طور پر منع کیا گیا۔ اس میں ہے انسمن دمی، پچھنا لگانے کی قیمت دینا۔ اب دیکھیے برات اختتام، دیکھیے لعن المصور، تصویر میں جان نہیں ہوتی ہے، اور انسان مرتا ہے تو بھی جان نکل جاتی ہے۔ لہذا حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق امام علی مقام ہر کتاب کے اخیر میں ایک ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے انسان کی موت کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے حدیث شریف کی آخری لفظ پر غور کرو، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ، تصویر کھینچنے والے پر لعنت فرمائی۔ تصویر بے جان ہوتی ہے، اس لیے تو قیامت کے دن ان تصویر کھینچنے والوں کو کہا جائے کہ اندر جان ڈالو، جان جب تک جان نہیں ڈالو گے تمہیں سپاٹے چلیں گے آپ، اور وہ جان ڈال نہیں سکیں گے تو تصویر بے جان ہوتی ہے، اور انسان مر جاتا ہے تو بے جان ہو جاتا ہے. کیا ہوا تھا؟ کہ روح نکل گئی، بے جان ہو گیا. بس یہ ہے برات اختتام، کہ جو ہے انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ اتنے ایک دن موت آنے والی ہے. اس پر امام نے کتاب البیوع کو ختم فرمایا.